سید المرسلین انیس الغریبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها وفي موضع آخر والأرض وضعها للأنام آمنت بالله صدق الله العظيم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تسلسل کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمودات اور وہ ارشادات اور وہ تلقین جو امت کے باطن میں دنیوی اور مادی مسائل سے دوچار ہو کر جو تذبذب اور بے چینیاں ہیں اس میں قرار اور تمانیت کے لیے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں ذکر فرمائی اور اپنی جانب سے مبارک مشورے عطا فرمائے، جو یقیناً انسانیت اور بکھری ہوئی انسانیت، سسکتی ہوئی انسانیت، پریشان انسانیت کے دل و دماغ کے سکون کے لیے، روح کے قرار کے لیے اور باطن کے قرار کے لیے سب سے مؤثر مجرب نسخہ ہے۔ اس پر ہم نے موجودہ حالات میں مسلمانوں پر جو گزر رہی ہے، ہم کتاب الرقاق اور رقاق کی ان تمام باتوں کو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل کیا ذکر فرمایا۔ آج مسلمان معاشی پریشانی سے دوچار ہے، ذہنی پریشانی سے دوچار ہے، روحانی پریشانی سے دوچار ہے۔ یہ کیوں پریشانیاں آتی ہیں، کیوں یہ پریشانیاں ہیں، اس کی طرف جو حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ خاص وجہیں ہیں جس کا ہم نے ارتکاب نہیں کرنا تھا، وہ کام ہم نے نہیں کرنا تھا اور اس کی محبت کو اپنے دل میں نہیں اتارنی تھی اور ہم نے اتاری، جس کی بنا پر یہ بھیانک نتیجے ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے دل و دماغ کے اندر سامنے آتے ہیں۔ اب اس سے چھٹکارا کیسا ہو، جان کیسی چھوٹے، تو اس پر بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخے ذکر کیے ہیں، میں نے تقریباً 4 سے 5 جمعے سے زیادہ طوالت کے ساتھ ایک ایک روایتیں پے در پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو یقیناً میرے لیے اور آپ کے لیے اس پرفتن اور پرآشوب اور اس اندھیرے دور کے اندر منارہ نور ہے۔ اسی زمن کے اندر ہم معیشت کے مسئلے کو ذکر کر رہے تھے اور گزشتہ پروگرام ہمارا، گزشتہ درس ہمارا اور گزشتہ خطبہ جمعہ ہمارا اسلام کے نظام معیشت کے حوالے سے تھا، اور اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں اسلام کا نظام معیشت اور اسلام نظام دنیا کو کمانے کے حوالے سے جو اصول اسلام ذکر کرتا ہے، مال کو کمانے سے متعلق جو اسلام اصول ذکر کرتا ہے، مال جمع کرنا، اس کو اپنے بچوں کے لیے رکھنا اور ایک دن میں پورے مہینے مہینے کا راشن جمع کرنا، یہ شریعت میں محمود ہے، مردود نہیں ہے، رد نہیں کیا گیا ہے، لیکن ایک خاص تقاضے کے تحت ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی نظام معیشت کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جس طرح کہ آپ یقیناً کالج یونیورسٹیوں میں اس مسئلے کو پڑھتے رہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان نے اپنی فکر سے اور انسان نے اپنی جد و جہد سے یہ چاہا کہ انسانوں میں جو معاش ہے، انسانوں میں جو غربت ہے وہ ختم ہو، اور چند مفکرین اس بات پر بیٹھ گئے اور انہوں نے چاہا کہ غربت کی سطح ختم کی جائے اور ان کو اوپر لایا جائے، اور یہ جو پالیسی آ رہی ہے کہ جناب امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس تفاوت کو اور اس طبقاتی منافرت کو ختم کیا جائے اور کوئی ایسی پالیسی لائی جائے کہ جس میں غریب اپنے روزمرہ زندگی کو گزارنے کے اندر اپنے بچے، اپنے مصارف کے اعتبار سے اسے اتنی آسانی مالی طور پر ہو جائے کہ وہ اپنی نظر اٹھا کر کسی کو نہ دیکھ سکے. تو اس کو سلجھانے کے لیے چند مفکرین بیٹھ گئے, جبکہ قرآن نے اس کا مکمل ایک نظام دیا تھا, اور اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک ذمہ داری ذکر فرمائی کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا جاندار ہے ہی نہیں مگر یہ کہ اس کو رزق فراہم کرنا یہ رب کی ذمہ داری ہے, یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. تو قرآن نے تو اس بات کو ذکر کر دیا تھا کہ جناب یہ رب کی ذمہ کرم پر ہے. اور سورہ رحمان میں جس طرح اللہ رب العالمین ذکر فرمائے کہ والارض وضعها للانام, زمین کو جو ہم نے پیدا کیا اور اس میں جو چیزیں ہم نے بنائی ہے یہ ساری ہماری مخلوق کے لیے. اسی طرح دوسری جگہ پر بھی قرآن کریم میں ذکر کیا تھا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ وہی ہے جس نے اس زمین کو پیدا فرمایا اور جو کچھ اس زمین میں ہے اس تمام کو تمہارے لیے پیدا فرمایا. تو رزق کی ترسیل, رزق کو پہنچانا اور رزق کو بیان کرنا, یہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی. میں بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یعنی اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا جو میں شروع میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا بخاری مسلم سے, کہ حضور نے شاہ فرمایا کہ اول صلاح ہذہ الامہ الیقین والزہد واول فسادہا البخل وطول العمل. حضور نے فرمایا میری امت کی سب سے پہلی بھلائی جس پر وہ اپنی پوری زندگی کو سوار دے گی اگر وہ اس پر عمل کرے, وہ یقین ہے اور زہد ہے. فرمایا میری امت کا سب سے پہلا فساد جس کی بنا پر وہ اپنا پورا شرازہ خود اپنے ہاتھ سے بکھیر دے گی وہ بخل ہے اور لمبی امیدیں ہیں. تو یہ حضور نے بنیادی نصیحت ذکر کی ہے جس کی بنا پر ہماری زندگی کا سٹرکچر جو سمجھ نہیں پاتا اور ہم ڈاماڈول ہوتے رہتے ہیں, یہ اس بنا پر ہے. فرمایا میری امت کی سب سے پہلی نیکی کیا ہے؟ تو فرمایا میری امت کی سب سے پہلی نیکی ہے یقین. کس چیز پر یقین؟ وہ علامہ قاری نے ذکر کر دیا, یعنی جو لکھ دیا ہے وہ تم تک پہنچے گا اور جو نہیں لکھا گیا اس کی وہ تم تک نہیں پہنچے گا. رب سے تم کو ملاقات کرنی ہے, رب تمہیں نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا, اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا. اور مرنا یقینی ہے اور تمہارا اس دنیا میں ناپائیدار رہنا یقینی ہے. رب کی ذات قدیم ہے, تم حادث ہو, تم فانی ہو, وہ باقی ہے. اور جو چیز تم نے دنیا میں نعمت کے طور پر ملنی ہے وہ تمہارے لیے مقدر کر دی گئی ہے, یہ ہے یقین. فرمایا جب یہ یقین آئے گا تو بخل جائے گا. دونوں چیز حضور نے مقابلے میں پیش کی ہے. فرمایا میری امت کی سب سے پہلی بھلائی یقین, سب سے پہلا فساد بخل. بخیلی آتی کب ہے؟ جب یقین ختم ہوتا ہے اس چیز سے کہ میں یہ بھی جمع کر لوں, وہ بھی جمع کر لوں, ایک بات. اور فرمایا میری امت کی سب سے پہلی بھلائی زہد ہے. زہد کا معنی یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا, ایک آسان سمانا, اور اس دنیا میں بحیثیت مسافر کی ہوں, جس طرح اور لوگ گزر گئے اس طرح میں گزر جاؤں گا. تو جب زہد جاتا ہے تو لمبی امیدیں آتی ہیں, اور لمبی امیدیں کو ختم کرنا ہے تو زہد پیدا کرنا ہوتا ہے. بخل کو ختم کرنا ہے تو بخیلی یقین سے ختم ہوتی ہے. کس یقین سے؟ کہ اگر میں بانٹ بھی دوں تو جو میرے حصے میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نصیحتوں میں جو انسان کی فلاح کے لیے نصیحت ذکر کرتے ہیں, وہ میرے آقا کے دربار کے آگے کاسائے فہم لیے کھڑے ہیں, کہ اتنی بنیادی نصیحت آج تک انسان کی مسئلے کی تفہیم کے لیے کسی شخصیت نے پیش کی جو میرے اور آپ کے آقا مدنی تاجدار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. فرما اول صلاح ہذہ الامہ الیقین والزہد, یقین اور زہد کو پکڑو. اور یقین اور زہد کو نہیں پکڑو گے تو اس کے خلاف ایک چیز تمہیں پیدا ہو جائے گی, وہ بخیلی اور لمبی امیدیں. میری اور آپ کی ناراضگی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ میں نے کوئی کام آپ کے ذمہ لگایا اور آپ نے کیا نہیں, میں آپ سے ناراض ہو گیا. میں نے آپ سے کئی امیدیں وابستہ رکھ دی اور آپ اس پر پورا نہیں اتر سکے, میں آپ سے ناراض ہو گیا. تو ناراضگی جو ہوتی ہے وہ لمبی امیدوں کی بنا پر ہوتی ہے. اس سے گھر کا شرازہ بکھر جاتا ہے, بیوی سے ناراض, بچوں سے ناراض, اس سے ناراض, وہ ناراض. تو لمبی امیدیں جو پیدا ہوتی ہے وہ یقین کے زوال کی بنا پر پیدا ہوتی ہے. اور جسے یقین آ جاتا ہے, انہیں کہیں سے ملے یا نہ ملے, وہ جانتے ہیں کہ نہیں ملنا ہوگا تو میرا پڑوس والا بھی مجھے نہیں دے گا, اور ملنا ہوگا تو سات سمندر پار ایک بندہ آ کر میرا کام کر کے چلا جائے گا. تو یہ ہے وہ یقین جو ختم کرتا ہے طول العمل کو, لمبی امیدوں کو. اور یہ میرے دوستو, لمبی امیدیں یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے. حسد اسی وجہ سے آتا ہے, غیبت اسی وجہ سے آتا ہے, کفر اسی وجہ سے آتا ہے, معاذ اللہ بغض اسی وجہ سے آتا ہے. لمبی امیدیں, لمبی امیدوں کے نفی کے حوالے سے یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا نہیں کمانی چاہیے یا دنیا کو نہیں جمع کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے, اسلام نے ہر شخص کو مال کے حصول کے لیے جد و جہد کی اجازت دی, اور ساتھ میں واضح طور پر کر دیا کہ والارض وضعها للانام، یہ زمین جو ہم نے بنائی اور زمین پہ جو نعمتیں بنائی ہے تمہیں لوگوں کے لیے، سارے جانداروں کے لیے. فرمایا کس کے لیے؟ تمہارے لیے. اور فرمایا تم اور ہم نے اس زمین میں جو پیدا کیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا تمہارے لیے پیدا کیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے اپنے ذمہ کرم پر تم تک رزق کو پہنچانا اپنے ذمہ پر واجب کر لیا ہے. جبکہ رب پر کوئی چیز واجب نہیں، میں الفاظ ظاہری طور پر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ رب نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تم تک رزق کا پہنچانا. تو یہاں سے پتا چلا کہ دنیا کے حصول کی طرف اسلام اجازت دیتا ہے، اور ہر شخص کو مال جمع کرنے کی، مال کمانے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنی مادی زندگی کو ترقی دینے کی، اپنے اہل و عیال کو ترقی دینے کی شریعت مطہرہ مکمل طور پر اجازت دیتا ہے، مگر اس پر اخلاق کی پابندی عائد کرتا ہے. یعنی شطر بے مہار نے کیپیٹلزم نہیں کہ اپنا نفع جس طرح کمانا ہے کماؤ. آج اگر ایک مائک کا کمرشل ہے تو اس میں بھی عورت آگے آ رہی ہے. آج اگر مارکیٹ میں کسی چیز کی کھپت ہے تو اس میں کوئی خرافات آگے آ رہے. ایک چیز کو کمانے کے لیے 100 کام خراب ہو رہے ہیں. تو کیپیٹلزم جو ہماری معیشت میں آیا، اس نے سب سے بڑا نقصان یہ پیدا کیا کہ طبقاتی منافرت پیدا ہو گئی. اس کی وجہ سے کیپیٹلزم جو معیشت کا سرتاج بننے کی کوشش، اور یہ کیپیٹلزم رب کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسانوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے. سوشلزم اشتراکی نظام، کیپیٹلزم سرمایہ دارانہ نظام، یہ چند انسانوں نے بیٹھ کر بنایا کہ ہم معیشت کو کس طرح مستحکم کریں گے. اللہ نے فرمایا تم خاک مستحق کرو کہ معیشت کو، ہم نے نظام دیا اس کو تم فالو کرو. اس لیے کہ تم نے جو نظام رکھا ہے اس میں تم نے اپنی انا اپنی بچت ضرور رکھی ہے، اور ہماری جانب سے جو نظام ہے اس میں بچت کچھ نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے برابری ہے. کیپیٹلزم نے کیا کیا کہ امیر کو امیر کر دیا، غریب کو غریب تر کر دیا. مارکیٹ میں جس چیز کی رسد ہے، کھپت ہے، مطالبہ ہے، اس چیز کو بیچو، جس طریقے سے بیچ سکتے ہو بیچو، اور جس طریقے سے نفع کو نکال سکتے ہو نکالو، چاہے کسی غریب کے خون کو نچوڑنا ہو یا جناب اس کی عزت و آبرو کو نیلام کرنا، اس سے کوئی سروکار نہیں. جس طریقے سے چاہو نفع حاصل کرو. تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ نفع تو آ گیا، لیکن اخلاقی اور شرعی تقاضوں کو چھوڑ کر جب نفع آیا تو اس نفع نے دیگر زندگی کے اور شعبوں کو ڈیمیج کیا. اس نے گھر سے پیار کو ختم کیا، اس نے محلے سے آپ کی عزت و وقار کو ختم کیا، اس نے آپ کے امن و سکون. تو یہ دہشت گردی جو ہے، یہ عصبیت کی جنگ جو ہے، یہ قتل و غارت گری جو ہے، یہ بدامنی جو ہے، یہ معیشت کے اصول کو غلط طور پر استعمال کرنے سے ہے. ایک بندہ غریب ہوگا تو یقیناً وہ امیر کو کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گا، وہ ڈکیتیاں کرے گا، وہ چوریاں کرے گا، وہ لگے گا، لوگوں کو قتل کرے گا، اپنا پیٹ بھرے گا. تو لہذا اس حوالے سے اسلام نے شخصی طور پر مال کمانے کی ہر ایک کو اجازت دی، لیکن ہاں فطرتاً اللہ رب العالمین نے کسی میں استعداد کم رکھی، کسی میں زیادہ رکھی. مال تک پہنچنے کے لیے، مال کمانے کے لیے اجازت شطر بے مہار نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر اخلاق کی پابندی ہے. اس لیے کہ تم جس چیز کو نفع سمجھتے ہو، تمہارے سامنے تو زہر بھی اگر شہد کی بوتل میں رکھ دیا جائے گا تو تم گھپا گھپ اسے بھی کھانا شروع کر دو گے. تو ہم تمہارے اچھے مشیر ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس بوتل کا جس کے تم شہد سمجھ رہے اس میں رکھا کیا ہے. تو نفع تم لو، لیکن ضابطہ ہم بتاتے ہیں، وسائل ہم بتاتے ہیں، طریقہ ہم بتاتے ہیں، اس طریقے سے نفع حاصل کرو. وہ نفع تمہیں دنیا میں بھی رہے گا، قبر میں بھی رہے گا، آخرت میں بھی رہے گا. لیکن اس نفع تک پہنچنے کے جو ذرائع تم اپنے لیے سمجھو گے تو وہ ایسا ہے کہ جناب شہد دکھائے، زہر پلائے، کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے تو تم نے نفع حاصل کر دیا، لیکن اب تم مال کو بچانے کے چکر میں ہو، تم دروازے سے باہر نہیں نکل سکتے، رشتہ داروں میں تمہاری مخالفتیں، تمہارا اخلاق کا معیار گر گیا، تم سے سارے، تم اچھے پڑوسی نہیں رہے، اچھے شوہر نہیں رہے، اچھے دوست نہیں رہے. مال کی ہوس میں تم اتنے بڑھ گئے اور نفع کے شوق میں اتنے بڑھ گئے کہ تم ایک درندے ہو گئے، اور تم سے جو انسانی وقار و افتخار تھا وہ گر گیا. کہ مال، اسلام بھی کہتا ہے کہ مال جمع کرو، لیکن اس اعتبار سے جمع کرو کہ تمام کے حقوق بھی تمہیں یاد رہے. اور وہ حقوق کب یاد رہیں گے؟ جب اس مال کو، اس نفع کو حاصل کیا جائے اس اخلاقی طریقے سے اور اسلام کے بیان کیے ہوئے اس حلال طریقے سے، تاکہ بندہ مال حاصل کرنے میں، نفع حاصل کرنے میں کسی بڑی ذات کا پابند ہو، اور اس کے حضور جواب دہی کے لیے اگر غلط طریقے سے کیا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اس طریقے سے جب مال حاصل کیا جائے تو اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں صرف مال حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں دنیا میں اچھا شوہر بننے کے لیے بھی آیا ہوں، اچھا باپ بننے کے لیے بھی آیا ہوں، اچھا بیٹا بننے کے لیے بھی آیا ہوں، اچھا تاجر بننے کے لیے بھی آیا ہوں، اچھا محلے والا بننے کے لیے بھی آیا ہوں، اچھا مسلمان بننے کے لیے بھی آیا ہوں، تو لہذا اس سے زندگی کے سارے شعبے پتہ چل جاتے ہیں کہ کوئی شعبہ یعنی معیشت اور نفع کمانا یہ زندگی کا کل نہیں ہے، زندگی کا کل اللہ کی فرمان برداری ہے، اور یہ زندگی کے سارے شعبے اس کل کے اجزاء ہیں، اس کل کے اجزاء ہیں۔ یہ تصور اسلام جو ہے وہ نظام معیشت کا پیش کرتا ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا واضح طور پر ذکر کر دیا کہ یہ زمین ہم نے تمہارے لیے بنائی اور اس میں جو چیزیں ہیں ہم نے وہ تمہارے لیے بنائے ہیں۔ طبقاتی منافرت کیپٹلزم کے اندر پیدا ہوئی جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں، دہشت گردی ہم نہیں روک پا رہے، فرقہ واریت ہم نہیں روک پا رہے، یہ ایک سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے کئی سسٹم خراب ہوتے ہیں۔ اور میں جوناگڑھ لان کے اندر اسی نظام مصطفیٰ پر جو بزرگوں کے اقوال وہ پیش کر رہا ہوں، نظام کا یعنی مصطفی معاشرے کے بنیادی اصول کیا تھے، اس میں نظام اخوت کو ہم نے وہاں پر ذکر کیا۔ یہاں پر کچھ بات ہم اختتامی جملوں میں نظام معیشت پر کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کی زندگی اس طرح بنی ہے جس طرح کہ انسان کے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، ہر جز ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی ایک جز کے اندر بھی ناسور ہو جائے تو سارے جسم کو خراب کرتا ہے، یا جسم کے کسی ایک جز پر چوٹ لگے سب کو درد پیدا کرتا ہے۔ تو لہذا یہ انسان کی زندگی کے شعبوں میں سے، انسان اگر اپنے مسلمان اگر اپنے زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر ایک شعبہ اس نے بھی اگر اس کو اسلام سے دور رکھا تو سارے شعبے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اگر وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، وقت مختصر ہے آپ میری اردو سمجھ رہے ہوں گے، یعنی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، تو اس نے اگر زندگی کے کسی ایک بھی شعبے کو اسلام کی تعلیم سے محروم رکھا تو اس کے دیگر شعبے بھی چین سے نہیں رہیں گے، وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ تو لہٰذا اس لیے قرآن نے ذکر کیا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اگر اطمینان زندگی گزارنا چاہتے ہو، پرسکون رہنا چاہتے ہو، دل و دماغ سے سکون میں رہنا چاہتے ہو، اور زندگی کا پورا مزہ اور نفع اٹھانا چاہتے ہو، تو اپنی زندگی کے پورے شعبوں میں اسلام کو آنے دو، اپنی زندگی کے پورے شعبوں میں اسلام کو آنے دو، تو اسلام تم سے نفع کھینچے گا نہیں بلکہ اس نفع کو دائمی رکھے گا، تمہیں ایک شجرے ایک پھلدار درخت بنائے گا جس کا نفع تم بھی اٹھاؤ گے اور تمہاری قوم بھی اٹھائے گی اور تمہارے لوگ بھی اس نفع کو اٹھائیں گے اور تمہارے میں بھی وہ نفع باقی رہے گا اور وہ نفع قبر میں بھی تمہاری دستگیر کرے گا اور حشر میں بھی تمہاری مغفرت کا باعث ہوگا۔ تو میں پھر اپنے جملوں کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ اسلام نے شخصی طور پر معیشت اور مال کو حاصل کرنے کی کوششوں کی اجازت دی ہے، لیکن اس پر بنیادی اصول اخلاق کا رکھا ہے، اور وہ اخلاق کا حصول کیا ہے؟ حلال ذرائع سے استعمال کیا جائے اور حلال ذریعے سے اس کو لیا جائے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو قرآن کریم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمائی ہے اور بڑے واضح طور پر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے نظام معیشت کی اس باریکی کو بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے یہ جو ہم اصول ذکر فرماتے ہیں، یہ جو اصول ہم ذکر فرماتے ہیں، یہ اس لیے ذکر فرماتے ہیں کہ تمہارا جو مال ہے، تمہاری جو دولت ہے، وہ صرف امیروں کے ہاتھ میں نہ گھومے بلکہ ارتکاز مال نہ ہو، تقسیم مال ہو۔ کوئی نظام، چاہے رشیا نے نظام اشتراکی لایا، اس میں بھی ارتکاز مال تھا، مال کو روکنا، چاہے یورپ اور دیگر کے ماہرین نے کیپٹلزم لایا، سرمایہ دارہ نام نظام لایا، اس میں بھی ارتکاز مال تھا، مال کو روکنا، اس کی وجہ سے معاشرے میں دشمنیاں پھیلی، تعصب پھیلے۔ ایک شعبہ تو ارتکاز مال میں یہ ہوا کہ چند لوگ امیر ہو گئے۔ آج بھی سٹاک اس کی سب سے بڑی لانت ہے کہ جناب ایک چیز خریدتا چلے جاؤ، دوسرا بیچتا چلا جائے، اور درمیان سے ایک بندہ شارٹ ہو جائے تو ساری مارکیٹ نیچے اور سارے لوگ کلاش ہیں۔ تو سود سٹا اور یہ تمام چیزیں جو اسٹاک کے اندر ہو رہی ہے، یہ ایک لعنت ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اور اسٹاک کا کام تو یقیناً ہر مکتبہ فکر کے نزدیک حرام ہے اور ناجائز، اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے، اس کے جوئے ہونے میں اور اس کے غلط کام ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب اگر یہ کوئی اپنی مرضی سے کرے تو کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر سب سے بڑی لعنت اس قسم کا ایک جوا ہے جس کو ایک حکمرانی اور ایک حکومتی اور ایک ریاستی رنگ دیا گیا کہ آپ کاروبار کریں، یعنی سٹے کو ایک پروفیشنل نام دے دیا گیا ہے کہ آپ اسٹاک میں آ کریں اور اس طریقے سے کاروبار کریں، لیکن جب اس کے جنازے نکلتے ہیں اور بعض شیطان سارا مال لے کر ہڑپ کر جاتے ہیں اور سارے انسانیت سے سکتی رہ جاتی ہے، پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ جناب اسلام جو نظام معیشت دے رہا تھا تو تمہیں اس موت سے بچا رہا تھا، تم نے جو خاندان برباد کر دیا، لاکھوں لوگوں کے کاروبار میں پیسے لگا کر تم نے برباد کر دیے، اپنے بیوی بچوں کی آبرو کو تم نے نیلام کر دیا، تو بدبختوں تمہیں اس سے روکنا چاہ رہا تھا اسلام، اور اسلام تمہیں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک چیز کو حاصل کرنے میں تم درجنوں چیزوں کو ڈیمیج کر دو گے اور خراب کر دو گے، اور تم نے وہ کر دیا۔ تو لہذا شخصی طور پر ہر چیز کو حاصل کرنے کی اسلام نے دعوت دی ہے، لیکن اسلام نے حرام ذرائع کو واضح کیے تھے، اس طریقے سے مال نہیں کمانا، سٹے کے ذریعے نہیں کمانا، بلیک مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہیے، سٹا نہیں ہونا چاہیے، ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے، جوا نہیں ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو، یعنی ان تمام چیزوں کی اسلام نے نشاندہی کر دی ہے جو معیشت کا جنازہ نکالتی ہے، اور پھر اجازت دے دی ہے کہ تم جو بھی قانون بناؤ، کوئی بھی ٹرمز بناؤ، بس جو یہ ہم جس کو سود کہہ رہے ہیں، ہم جس کو سٹا کہہ رہے ہیں، ہم جس کو قمار کہہ رہے ہیں، ہم جس کو ان تمام حرام چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں، اس کو تم کچھ بھی نام رکھ لو اپنی سوسائٹی میں، لیکن اس کی معنی کو سمجھو، اس کو اپنے وہاں پر واضح کر کے رکھو، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے اس طریقے سے مال کماؤ، تو اس میں نفع بھی رہے گا، دوام بھی رہے گا، اور ہر شے تمہارے اندر موجود رہے گی، اور مال کسی ایک شخص کے ہاتھ نہیں گھومے گا، بلکہ مال ہر ایک کے درمیان رہے گا، اور اس کا ایک نظام اسلام نے اس اعتبار سے بھی ذکر کیا کہ ہر معیشت کے نظام نے ارتکاز مال کو زیادہ دخل دیا، کہ مال کو سمیٹ کر چند لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اسلام واحد مذہب ہے جس نے تقسیم مال کا نظام، اور تقسیم مال کا نظام زکات کے ذریعے دیا، صدقات کے ذریعے دیا، تاکہ امیر کے ذہن سے رعونت اور فرعونت اور مال کی سچی محبت ختم ہو جائے، اور اسے پتا چل جائے یہ مال اس کے ابا جی کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، وہ صرف امین ہے، اور زکات وہ دے اور صحیح نصاب کے ساتھ دے، صدقہ واجبہ دے، رشتہ داروں کے ساتھ خیرخواہی میں مال دے، تاکہ جو حقوق ہے اس کا حق اس پر غافل ہو اور مال کی محبت کم ہو، اور جب مال کی محبت کم ہوگی اور حقوق سامنے آ جائیں گے تو اس کی زندگی بالکل پروان کے ساتھ چڑھے گی. فرمایا جب یہ حق تم نے ادا کر دیے تو پھر جو مال بچ گیا اپنے بچوں کے لیے رکھو، کھاؤ پیو، اس سے کوئی تمہارے لیے منع نہیں کیا گیا ہے. تو قسم حلال کو شریعت مطہرہ نے اس پر مقدم رکھا. وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اس کی تیسری قسط ہم آنے والے درس میں پیش کریں گے، لیکن یہاں پر بنیادی طور پر بخاری شریف کی حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ذکر فرمایا. ایک تو جو حضور نے ذکر فرمایا میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے، ذرا توجہ سے سنیے گا، اور نیند کا غلبہ اپنے چہروں سے ہٹائیے گا، اور اس بات کو توجہ سنیے گا کہ میں اردو میں ہی گفتگو کر رہا ہوں اور ہم سب کی مادری زبان ہے، اور ہمیں اس بات میں مشوش نہیں ہونا چاہیے کہ کون سے جملے جو ہمارے سروں کے اوپر سے جا رہے ہوں یا اس کی ترجمانی کی کوئی ضرورت ہو. تو یہ نصیحت ہے میرے آقا کی، اس لیے ہمیں بیدار ہونا چاہیے. تو حضور نے فرمایا کہ آج ہم پیروں کے آگے، یعنی جعلی پیروں کے آگے، اچھے پیر تو یقیناً ہدایت کا باعث دیتے ہیں، وہ پہلے توکل سکھاتے ہیں، جعلی پیروں کے آگے یہ نہیں ہو رہا تعویذ دیں، وہ نہیں ہو رہا تعویذ دیں. تو سب سے بڑا تعویذ تو صبر و شکر تھا، اسلام نظام مصطفیٰ کو فالو کرنا تھا. جب تم نے 2500 باپو پال رکھے ہیں تو پھر فساد میں تو آؤ گے. علماء کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر جب تم نے 2500 باپو پالے ہیں تو وہ تمہیں چاہے تبلیغی بنائے، وابی بنائے، جو بھی بنائے، تم نے کہا جی مال ہمارا چل رہا ہے، دنیا مل رہی، تو دنیا تو ملے گی، آخرت میں خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو لہذا اب اسلام اس بارے میں کیا نظام دیتا، ذرا توجہ رکھیے. فرمایا اول الصلاۃ الحاضر امہ الیقین و اول الفساد البخل بطول العمل. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. فرمایا میری امت کی سب سے پہلی بھلائی یقین ہے. کس چیز کے یقین کے جو مقدر ہے وہ اس کو ملے گا. اور روزمرہ میرے دوستوں ہم اپناتے ہیں، ہم ایک چیز کے لیے بے شمار کوششیں کرتے ہیں لیکن وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی، اور ایک چیز ہے کہ دوسری چیز کا ایک وقت آتا ہے وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے. میں اس گفتگو کو نبی پاک کے اس قول پہ ختم کرتا ہوں، اللہ اس قول کو سمجھنے کی ہمیں یقینی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہونے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن ہے اور گھڑی میں اتنے بج رہے ہیں، اس سے زیادہ یقین اس قول پر ہمیں عطا فرمائے کہ یہ ہمارے لیے خیرخواہی کا سب سے بڑا قول ہے. نبی پاک فرماتے ہیں، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید عالم نے فرمایا ان من ذنوب ذنوبا، گناہوں میں ایک گناہ اتنا خطرناک ہے. اور گناہ ایک کینسر کے مانند ہے، یہ اپنا اثر مرتب کرتا ہے، الیعوذ باللہ. اس کی نحوست بندے پر آتی ہے، پڑوس پر آتی ہے، اولاد پر آتی ہے، اللہ معاف فرمائے، بیوی بچوں پر آتی ہے. گناہ رکتا نہیں ہے، اس کی نحوستیں پھیلتی ہے، اور اجر بھی رکتا نہیں ہے، اس کی بھی کمال اور اس کا بھی فضل پھیلتا ہے. تو اب آپ دیکھیے، حضور نے فرمایا کہ ان من ذنوب ذنوبا، گناہوں میں کچھ گناہ ایسے بھی ہیں، لا تکفرها صلاۃ ولا صیاما ولا حج ولا عمرہ. لا تکفرها صلاۃ ولا صیام ولا الحج ولا العمرہ. فرمایا ایک گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کا کفارہ نماز سے بھی نہیں ہو سکتا، اس کا کفارہ روزے پہ روزہ رکھنے سے بھی نہیں ہو سکتا، اس کا کفارہ حج پہ حج کرنے سے بھی نہیں ہو سکتا. یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سید عالم ارشاد فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے ہیں. بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کا کفارہ نہ روزہ پورا کر سکتا ہے، اور اس کے اثر کو زائل ختم نہ نماز کر سکتی ہے، نہ روزہ کر سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے نہ عمرہ کر سکتا ہے. صحابہ کانپ گئے اور عرض کی قالو فما یکفرها یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کون سی وہ چیز, وہ گناہ کون سا ہے, کون سی چیز ایسے گناہوں کا کفارہ بنے گی, اور سب سے پہلے یہ بتائیے کہ وہ گناہ کیا ہے کہ جس کے لیے یہ چیزیں کفارہ نہیں بن سکتی. سرکار نے فرمایا الہم فی طلب المعیشہ, حضور فرماتے رزق طلب کرنے میں مغموم اور متفکر ہو جانا. جملے نہیں سمجھے آپ, مال کمانے میں بہت غمگین ہو جانا, یہ کب آئے گا میرے ہاتھ میں, اور پریشان ہو جانا. حضور فرماتے یہ اتنا بڑا گناہ ہے توکل کے خلاف. کوششیں کرنی ہیں, اسباب ترتیب دینا ہے, مارکیٹ میں روزانہ جانا ہے, دکانیں کھولنی ہیں, گاہک کا انتظار کرنا ہے, لیکن آئے گا نہیں آئے گا اس کو اللہ پر چھوڑ دینا, بکے گا نہیں بکے گا اس کو اللہ پر چھوڑنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ طلب مال میں غمگین ہو جانا, الیعاذ باللہ, اللہ میرے بھی دل کی صلاح کرے اور آپ کی بھی دل کی صلاح کرے, تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ مال کے طلب میں غمگین ہو جانا. میرا آقا فرماتا یہ اتنا بڑا اور اتنا بھیانک گناہ ہے کہ روزہ بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتا اور حج بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتا اور نماز بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتی. تو یہ تو ہم روز مرہ کر رہے ہوتے ہیں, میں بھی کر رہا ہوتا ہوں, آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر پوری زندگی کا نظام ہمارا غیر متوازن ہوتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نفسیاتی طور پر, فکری طور پر, باطنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ جس طرح ظاہر پر ہم نے اسلام کو آنے دیا ہے ادخلوا فی السلم کافا, اب ہم باطن میں بھی اسلام کو آنے دیں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو متوکل بنائے, اسباب کو ترتیب دے اور نتیجہ خدا پر چھوڑے, اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں دل و دماغ کا سکون عطا فرمائے, اور ہمارے گھر, ہمارے محلے, ہمارے پڑوس کو اللہ سکون کا گہوارہ بنائے, اور مزاج اسلام اور نظام مصطفیٰ کو فالو کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت. واخر دعوانا الحمدللہ رب